پیر دو جنوری کے سہروین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے انتخابی سیاست میں مذہب کے استعمال کو غیر آئینی قرار دینا بی جے پی کے لیے دھچکا، لیکن تجزیہ کار نے کہا،
یہ الگ بات ہے کہ قانون کتنی جلدی اور کس طرح سے جو اس قانون کا الگھن کرتا ہے اس کو پکڑ پائے گا۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سیاستدانوں کی طرف سے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذہب اور ذات پات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ انتخابات کو ہمیشہ سیکولر عمل رہنا چاہیے۔ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
سن 1996 میں انڈیا کی سپریم کورٹ میں ایک سیاستدان کی جانب سے دائر کی گئی ایک پٹیشن پر عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ آئین کی سیکولر روح کا تحفظ ضروری ہے۔ اپنے اکثریتی فیصلے میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے قرار دیا ہے کہ اگر کسی سیاستدان نے مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگے تو انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ انڈیا سرکاری طور پر سیکولر ریاست ہے، لیکن سیاسی جماعتیں روایتی طور پر امیدواروں کی نامزدگی اور ووٹوں کے حصول کے لیے مذہب اور ذات پات کو معیار کے طور پر استعمال کرتی رہی ہیں۔ یہ فیصلہ انڈیا کی سب سے زیادہ گنجان آباد ریاست اتر پردیش میں انتخابات سے چند ہفتے قبل آیا ہے۔
عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایک مصروف علاقے میں کار بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد شیعہ آبادی کو نشانہ بنانا تھا۔ تفصیل سنیے ظفر سید سے۔
بغداد کے شیعہ آبادی والے علاقے صدر کے ایک مصروف چوک میں ہونے والے دھماکے میں 35 افراد ہلاک جبکہ کم از کم 61 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں ان مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا جو شہر کے مشرقی ضلع میں کام ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ صدر سٹی دھماکے کے کچھ ہی دیر بعد بغداد میں الکندی ہسپتال کے باہر کھڑی ایک گاڑی میں بھی دھماکہ ہوا جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ واضح رہے کہ یہ دھماکے ایک ایسے وقت ہوئے ہیں جب فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے بغداد کے قریب ہی ایک فوجی اڈے کا دورہ کیا اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والے اتحاد میں شامل فرانسیسی فوجی دستوں سے ملاقات کی۔
ترکی کے دارالحکومت استنبول میں نائٹ کلب پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری اسلامی شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کر لی ہے۔ استنبول کے نائٹ کلب پر ہونے والے حملے میں 16 غیر ملکیوں سمیت 39 افراد ہلاک جبکہ 69 زخمی ہوئے تھے۔ سنیے طاہر عمران سے۔
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ترکی میں سال نو کے موقع پر نائٹ کلب پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ ان کے ایک سپاہی نے کیا۔ دوسری جانب حکام نائٹ کلب پر حملہ کرنے والے مسلح شخص کی تلاش میں مصروف ہیں جو فائرنگ سے پھیلنے والی افراتفری کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ واضح ہے کہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع رینا نائٹ کلب میں سال نو کے موقع پر کم از کم 600 افراد موجود تھے کہ اچانک ایک مسلح شخص نے اندر داخل ہو کر فائرنگ شروع کر دی۔ حملے میں ہلاک ہونے والے کچھ افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں۔
ترکی کی انسداد دہشت گردی پولیس کا کہنا ہے کہ اسی حملے کے شبے میں اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ برازیل میں حکام کے مطابق ملک کے شمالی علاقے میں ایک جیل میں ہنگامہ آرائی سے 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کے لیے بنائی گئی جیل انیسیو یوبنگ میں اتوار کو ہنگامہ شروع ہوا، تاہم آج اس پر قابو پا لیا گیا۔ ہنگاموں کے دوران قیدیوں کی ایک بڑی تعداد فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوئی ہے۔ ہنگاموں کا آغاز جیل میں موجود دو مخالف گروہوں کے درمیان لڑائی سے ہوا۔ مراکش اور اسپین کی سرحد پر 1000 سے زیادہ پناہ گزینوں کے سرحد عبور کرنے کی کوششوں میں مراکش کے 50 اور اسپین کے 5 سرحدی گارڈز زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل سنیے سباناز سے۔
حکام کا کہنا ہے کہ سرحد پار کرنے کی کوشش میں صرف 2 پناہ گزین ہی کامیاب رہے، لیکن 20 فٹ اونچی دیوار عبور کرنے میں وہ زخمی ہو گئے۔ سرحد میں داخل ہونے کی کوششوں سے روکنے کے دوران ایک سرحدی محافظ کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔ جنوبی افریقہ کے وسیع ریگستانی علاقے والے ممالک کے ہزاروں پناہ گزین مراکش میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور وہ یورپ میں داخل ہونے کی امید میں ہر سال مراکش کی سرحد پر موجود اسپین کے شمالی افریقی انکلیوز میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔
لاطینی امریکی ملک برازیل میں ایک شخص نے نئے سال کے موقع پر اپنی سابق اہلیہ، اپنے بیٹے اور 10 دیگر افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ سنیے ذیشان حیدر سے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم شخص جب ساؤ پاولو سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کیمپیناس کے ایک گھر میں داخل ہوا تو اس کے پاس بہت سے ہتھیار تھے۔ اس حملے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور اس حملے کے بعد اس شخص نے خود کو گولی مار لی۔ پڑوسیوں نے آوازوں کو فائرنگ کے بجائے سال نو کے موقع پر ہونے والی آتش بازی خیال کیا۔ وہ اس وقت چوکنا ہوئے جب ان میں سے ایک زخمی شخص بھاگ کر پڑوس میں مدد حاصل کرنے کے لیے پہنچا۔
اسرائیل کی سیاسی سیکیورٹی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ حماس کو ان کے عسکریت پسندوں کی لاشیں واپس کرنے کی بجائے دفن کر دی جائیں گی، تاہم تدفین کے منصوبے کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سیاستدانوں کی طرف سے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذہب اور ذات پات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس وقت سیربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں دہلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔ شکیل اختر، اس کی کیا تفصیل ہے؟
عمر، بھارت کی سپریم کورٹ نے انتخابات سے متعلق ایک اہم فیصلے میں آج حکم دیا ہے کہ الیکشن میں اس کے بنیادی ضابطوں پر عمل کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ کی ایک سات رکنی بینچ نے کہا کہ سیاستدانوں کو مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر ووٹ مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ سات رکنی آئینی بینچ نے 3-4 ججوں کی اکثریت کے اس فیصلے میں کہا کہ الیکشن ایک سیکولر عمل ہے اور مذہب کو اس سے الگ رکھا جانا چاہیے۔ کوئی شخص اگر مذہب کے نام پر ووٹ مانگتا ہے تو اسے ضابطے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا، جس کی اجازت نہیں ہے۔ ملک کی عدالت عظمیٰ ایسی بہت سی عہدیداریوں کی سماعت کر رہی تھی جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا اگر کوئی مذہبی رہنما اپنے پیروکاروں سے کسی مخصوص پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے اپیل کرے تو کیا اسے عوامی نمائندگی قانون کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ فرد اور اس کے خدا کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اس کا ذاتی اور انفرادی انتخاب ہے، اور ریاست کو اس طرح کی سرگرمیوں میں دخل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بھی امیدوار اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے نااہل قرار دیا جائے گا۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ انتخابات میں مذہب کا اثر بڑھتا جا رہا تھا اور ماضی کے کئی انتخابات تو مذہبی کشیدگی کے پس منظر میں لڑے گئے۔ حکمراں بھارتی جنتا پارٹی ایک مذہبی مائل قوم پرست جماعت ہے اور اس کا عروج بھی رام جنم بھومی کی تحریک کی حمایت اور ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کے وعدے کے ساتھ ہوا۔ مندر کی تعمیر اب بھی اس کے انتخابی منشور میں شامل ہے۔ مسلمانوں کی کئی مذہبی تنظیمیں اور رہنما بھی انتخابات میں مخصوص سیاسی جماعتوں کی حمایت میں ووٹ دینے کے لیے اپیلیں کیا کرتے رہے ہیں۔ جامع مسجد کے امام نے تو آج بھی مسلمانوں سے ایک مخصوص پارٹی کو ووٹ نہ دینے کی اپیل جاری کی ہے۔ گزرے ہوئے برسوں میں بھارت کی انتخابی سیاست میں مذہب کی آمیزش بڑھتی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے انتخابی سیاست کو مذہب سے الگ رکھنے میں یقیناً مدد ملے گی اور انتخابات جذباتی اور نزائی سوالوں پر نہیں بلکہ ترقیاتی موضوعات پر مرکوز ہو سکیں گے۔ عمر۔
شکیل اختر، بہت بہت شکریہ۔ دہلی سے شکیل اختر نے اپنی اس رپورٹ میں کئی غور طلب نکات اٹھائے۔ میں نے شکیل اختر کی اسی تفصیل کے تناظر میں بھارت میں سپریم کورٹ کی جانب سے انتخابات میں مذہب کے استعمال پر روک ٹوک کے اس فیصلے کے اثرات و نتائج جاننے کے لیے اخبار ہندو سے وابستہ صحافی اور تجزیہ کار سدھارتھ ورد راجن سے بات کی۔ سب سے پہلے جاننا چاہا کہ مذہب کا کیا سیاسی سرگرمیوں یا انتخابات سے کسی بھی طور پر براہ راست تعلق نہیں ہے؟
تعلق تو ہمیشہ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے کیمپیننگ میں ریلیجیس اپیل، مطلب دھرم کے آدھار پہ ووٹ مانگنا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اور اس ایسے اپیلز کرنے کے طور طریقے ہوتے ہیں جو بہت سارے سیاستدان جو سمجھدار ہیں اس کو کچھ ایسے پیش کرتے تاکہ قانون خلاف ہی لوگ نہ جائیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج تھوڑی سی لیگل کلیئرٹی آ گئی ہے، اور کم سے کم یہ کہنا کہ بھائی مذہب کا ذکر اگر ہم کرتے بھی ہیں تو یہ ریلیجن از اے وے آف لائف، یہ جو آرگیومنٹ کچھ سیاستدان دے رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ اب اس آرگیومنٹ میں زیادہ وزن نہیں رہ گیا۔
تو بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی آپ کیا امپورٹنس یا اہمیت سمجھتے ہیں سر؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم تھیورٹیکل لیول پہ لیگل لیول پہ ایک سپشٹیکرن ایک کلیرٹی آ گئی ہے کہ آپ یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ بھائی اسلام یا ہندوازم یا جو بھی آپ کا مذہب ہو یہ ایک محض ایک مذہب نہیں ہے, یہ ایک وے آف لائف ہے. جو 1996 کے بعد جو سپریم کورٹ کا پہلا ایک ورڈکٹ تھا اس کو لے کے جو ہے بہت سارے جو پولیٹیشنز تھے ان کو لگا کہ بھائی ہم عام طور پہ ریلیجیس اپیلز کر سکتے ہیں. تو آج کے فیصلے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا احتیاط ان کو برتنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ قانون کتنی جلدی اور کس طرح سے کسی خاص جو اس قانون کا الگھن کرتا ہے اس کو پکڑ پائے گا, اس کے خلاف جاری جو ہے کیس کر پائے گا, لیکن سابدھانی مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیشین کو اب برتنی پڑے گی.
تو سدھارتھ وردراجن جی, کیا اس فیصلے کو بھارت کی ستاروڑ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاست کے لیے راجنیتی کے لیے ایک بڑا دھچکا کہا جا سکتا ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ تمام جو ہمارے پارٹیز ہیں کہیں نہ کہیں اگر پارٹی کے لیول پہ نہیں کم سے کم انڈیویجول کینڈیڈیٹ لیول پہ ایسے اپیلز عام طور پہ ہوتے ہیں, لیکن بی جے پی ایک ایسا پارٹی ہے جیسے کہ پنجاب میں اکالی دل ہے, بہت سارے ایسے پارٹیز ہیں جو کافی اوپنلی ان کی اپنی وچار دھارا ان کی اپنی جو ایڈیالوجی ہے یہ کہیں نہ کہیں مذہب سے جڑ جاتا ہے. تو بی جے پی کا ہمیشہ ماننا ہے جیسے سنگھ پریوار کا فلسفہ ہے کہ اصل جو ہندوستانی ہے وہ ہندو ہیں, اور یہ آر ایس ایس کا ایک طرح سے فاؤنڈنگ فلاسفی ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کو اب چناوی سسٹم میں الیکشن انتخابات میں اس ایسے فلسفے کو جاری کرنا اور اس بیسس پہ ووٹ مانگنا مجھے لگتا ہے کہ اب بی جے پی کے لیے اور مشکل ہو گیا ہوگا. لیکن میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ کیا قانون پوری طرح سے اور الیکشن کمیشن پوری طرح سے نگرانی رکھ پائے گی اور کنٹرول کر پائے گا, یہ دیکھنے میں مطلب آنے والے دنوں میں اس کی سچائی کیا ہے ہم کو معلوم ہوگا.
تو سدھارتھ وردراجن جی, بھارت کا سمویدھان آئین تو اپنے الفاظ کے مطابق سیکولر آئین ہے, تو پھر آج کے اس فیصلے سے کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں فرق تو پڑے گا کیونکہ پچھلے 20 سال سے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا یا کم سے کم میں سامعین کو یاد دلاؤں کہ شیو سینا کے جو لیڈر ہیں بال ٹھاکرے اور اس کے بعد منوہر جوشی اور شیو سینا کے لیڈر تھے, ان کے خلاف مقدمہ چلا کہ بھائی آپ نے ہندوتو کے نام پہ ہندو کے نام ہندوازم کے نام پہ کیسے الیکشن ریلی کی, اور باقاعدہ ان کے خلاف کیس لگا اور یہ کنوکٹ بھی ہو گئے. لیکن سپریم کورٹ میں اپیل کرتے کرتے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو پلٹ دیا, یہ کہہ کے کہ بھائی کیونکہ آپ نے ہندوازم کے بارے میں یا ہندوتو کے بارے میں ذکر کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی مذہب کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں, کیونکہ ہندوازم یا ہندوتو یہ ایک وے آف لائف ہے, یہ جینے کا مطلب زندگی جینے کا طریقہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو غلط فہمی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے 1996 کے بعد چلایا, اس غلط فہمی کو جو میرے حساب سے ہندوستان کے آئین کے ایک دم خلاف تھا لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور اس کی وجہ سے کافی کنفیوژن تھا, اب یہ کنفیوژن اٹھ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. اور اب جو ہے اگر کوئی کہے کہ بھائی میں تو ہندوتو کی بات کر رہا ہوں یا مذہب کی بات کر رہا ہوں یا اسلام کی بات کر رہا ہوں اور یہ مذہب نہیں یہ ایک وے آف لائف ہے اور اس لیے میں اس آدھار پہ انتخابات میں لوگوں سے ووٹ دے, لگتا ہے کہ اب آج کے فیصلے کے بعد یہ انلیگل قرار دیا گیا ہے. لیکن کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی اور صحیح وقت پہ ہوگی, کیونکہ ہندوستان میں چناؤ ہو جاتے ہیں 5 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟
ٹھیک, تو کیا کہیں گے سدھارتھ جی, کیا اس فیصلے سے اتر پردیش اور 2 اور راجیوں ریاستوں میں ہونے والے انتخابات پر کوئی اثر پڑے گا؟
اثر تو پڑے گا کیونکہ بی جے پی کی جہاں تک رڑنیتی جہاں تک ان کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے اتر پردیش میں وہاں ووٹ پولرائزیشن ان کی ہے اسٹریٹجی, اور پنجاب میں تو اکالی دل ایک طرح سے سکھ مذہب کے ارد گرد جو ہے بنائی گئی پارٹی ہے, تو کس طرح سے اب یہ اپنے میسج کو اپنے جو پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے اس پہ کنٹرول ان کو کرنا پڑے گا تاکہ ایک فرقہ پرست جو ہے بو ان کی کیمپین سے نہ آئے, یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہوگی ان دو پارٹیز کے لیے خاص طور پہ پنجاب اور اتر پردیش کے حوالے سے.
یہ تھے بھارتی اخبار ہندو سے وابستہ صحافی تجزیہ کار سدھارتھ وردراجن. عراقی دارالحکومت بغداد کے علاقے صدر سٹی کے ایک مصروف چوک میں کم کار بم دھماکے سے کم از کم 35 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور بغداد میں ہی ایک اور واقعے میں ایک ہسپتال کے باہر کھڑی ایک گاڑی میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد مارے گئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
عراق کی دارالحکومت بغداد کے شیعہ آبادی والے علاقے کے ایک مصروف چوک میں ہونے والے دھماکے میں 35 افراد ہلاک جبکہ کم از کم 61 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اس حملے میں ان مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو شہر کے مشرقی ضلع میں کام کا انتظار کر رہے تھے. دھماکے میں 3 پولیس اہلکار بھی مارے گئے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد شیعہ آبادی کو نشانہ بنانا تھا. صدر سٹی دھماکے کے کچھ دیر بعد ہی بغداد میں الکندی اسپتال کے باہر کھڑی ایک گاڑی میں بھی دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی اور طبی امداد فراہم کرنے والے ذرائع کے مطابق صدر سٹی کے نزدیک واقع الکندی اسپتال کے باہر دھماکے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد عام شہری ہیں. یہ دھماکے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند بغداد کے نزدیک عراق کی انسداد دہشت گردی کی اکیڈمی کا دورہ کر رہے ہیں. وہاں تعینات فرانسیسی فوجیوں سے بات کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے کہا کہ عراق میں شدت پسند تنظیم کے خلاف کارروائی فرانس میں ہونے والے حملوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے. عراق کے صدر کے ہمراہ کی جانے والی پریس کانفرنس میں فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ داعش یعنی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو شکست دینا ہر ایک کے مفاد میں ہے. فرانسیسی صدر نے کہا کہ داعش پیچھے ہٹ رہی ہے اور اسے جلد شکست ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ سال جیت کا سال ہوگا. فرانسیسی صدر کرد علاقوں کا دورہ بھی کریں گے جہاں عراقی شہر موصل میں شدت پسند تنظیموں کے خلاف لڑنے والے حکومت کے حمایتی گروہوں کو مشاورت فراہم کرنے والے فرانسیسی فوجیوں سے ملاقات کریں گے. دوسری جانب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے بغداد کے شمال میں بیجی کے قریب فوجی بیرکوں پہ حملہ بھی کیا ہے جس میں خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 4 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے وہاں موجود اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور قریبی قصبے پر مارٹر گولے بھی داغے.
عراق کے دارالحکومت بغداد کے علاقے اور اطراف کے علاقوں میں صورتحال اور داعش کی کارروائیوں سے متعلق بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا تھا یہ خلاصہ جو آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا. نام نہاد دولت اسلامیہ داعش کی بابت ان ممالک کی پالیسی ہے کیا جو اس تنظیم کی سرگرمیوں سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں؟ میں اب اس عنوان کے تجزیے کی طرف بڑھ رہا ہوں. اس پر میں نے مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار امریکہ میں ڈیلاویئر یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی. جاننا چاہا کہ داعش کو روکنے یا غیر مؤثر کرنے کی کوئی مغربی اتحاد یا خطے کے ممالک کی کوئی واضح حکمت عملی ہے یا نہیں؟
مختلف ملکوں کے الگ الگ اٹمپٹس ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ترکی کو لے رہے ہیں کہ جو شاید 2016 میں سب سے بڑا ٹارگٹ رہا ہے آئیسس کا, استنبول میں کئی اٹیکس ہوئے ہیں, ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا, اب پھر اس طرح کا اٹیک ہوا جو یہ سانتا کلاس بن کر بندہ نے تقریباً 40 لوگوں کو ہلاک کر دیا. تو وہاں پہ دیکھیے ان کی سیاست ایسی ہو گئی کہ آئیسس اب نمبر 3 پرائیورٹی پہ آ گیا ہے ترکی میں. نمبر 1 پرائیورٹی اردوغان کی یہ ہے کہ گولینسٹ جو ایک صوفی طریقہ ہے اور ایک سوشل آرگنائزیشن ہے, اس کی جو گلوبل ریچ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا پھر وہ کرڈز کے پیچھے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا ایک آزاد ملک نہ بنا لیں سیریا میں یا عراق میں. تو تھرڈ پرائیورٹی آئیسس ہو گئی ہے جس کے وجہ سے وہ کافی فریلی آپریٹ کر رہی ہے. مطلب یہ سارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اخبارات کو بھی پتہ ہے کہ تقریباً 1500 سے لے کے 3000 تک ٹرکس آئیسس جوائن کر چکے ہیں سیف ہاؤسز ہیں ترکی میں جہاں سے لوگ ٹریول کرتے تھے. آپ کو پتا ہوگا کہ جتنے بھی ویسٹرن ممالکوں سے ریکروٹس گئے ہیں آئیسس کے سارے استنبول کے تھرو گئے ہیں. اور اس کا مطلب جو سیف طریقے آئیسس نے اسٹیبلش کیے ہیں استنبول ایئرپورٹ سے عراق کے لیے اور رقہ کے لیے سیریا میں, وہ روٹس برقرار ہے, اس کو ابھی تک بند نہیں کیا گیا.
تو ڈاکٹر صاحب یہ صرف حکمت عملی صرف ترکی کی ہے یا بقیہ جو مغربی اتحاد ہے یا خطے کے ممالک ہیں ان کی بھی یہی ہے؟
جو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے دو طرح کی ہے. ایک کہ جب تک آئیسس ایک ملک کے طور پہ آپریٹ کرتا ہے یعنی اس کے پاس ٹیریٹری ہے جس کو وہ گورن کرتا ہے, جب تک آئیسس کی اپیل رہے گی. پچھلے 10-15 سال کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ جو جب لوگ القاعدہ سے کانٹیکٹ میں آتے تھے اور ریکروٹ ہوتے تھے, تقریباً 3 سال لگتا تھا کسی شخص کو ریڈیکلائز ہو کر القاعدہ جوائن کرنے کے لیے کوئی سٹیپ لے. لیکن آئیسس کے لیے 5 یا 7 مہینے کے اندر لوگ فرسٹ کانٹیکٹ سے ریکروٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اپیل اس لیے تھی کیونکہ آئیسس نے وہ چیز کر لی جو کوئی دوسرے آرگنائزیشن نے نہیں کی تھی, کیونکہ انہوں نے خلافت قائم کر لی. تو آئیسس کو جو لوگ جوائن کرتے ہیں وہ ایکچولی بلیو کرتے ہیں کہ ایک خلافت قائم ہو گئی. اس لیے آئیسس کو آن دا گراؤنڈ ڈیفیٹ کرنا, اس کی ٹیریٹریز کو اسے چھین لینا ایک میجر اسٹریٹجی ہے جس میں تقریباً سارے ملک اگری کرتے ہیں. دوسری جو ہے کہ جو ریکروٹس جو سپلائی جو آ رہا ہے وہ اس کو فریز کریں, انٹیلیجنس کوآپریشن کریں, جو راستے ہیں جوائن کرنے کے وہ کریں. تو اس طرح کا پریشر تو ویسٹرن ممالکوں نے اپنے سوسائٹیز میں پیدا کر چکا ہے اور لگتا ہے کہ ریکروٹمنٹ مطلب 2015 میں جتنا ہوتا تھا اتنا نہیں ہوا 2016 میں. لیکن مسلم ممالکوں میں اس طرح کا کانسنٹریٹڈ ایفرٹ, اتنا ریسورسز مثال کے طور پہ نہیں لگائے جا رہے ہیں. سعودی عربیہ نے ابھی اناؤنس کیا کہ ان کے 4,000 اشخاص ان کے ملک سے آئیسیس جیسے اداروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, القاعدہ, آئیسیس اور جو اس کے ایفیلیٹس ہیں, لیکن وہ کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں پاپولیشن کا آنا جانا اور ریکروٹمنٹ.
تو یہ جو پالیسی ہے, جھلک تو نظر آ رہی مجھے آپ کے جواب میں اس کی کہ یہ کامیاب نہیں ہو رہی, لیکن آپ کا کیا حال ہے, مؤثر راستہ کیا ہو سکتا تھا داعش کو روکنے یا ناکارہ بنانے کا؟
دیکھیے, کیونکہ داعش ایک فارمل آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے, مطلب یہ ہو سکتا کہ ان کی یہ جو لون وولف اٹیکس ہوتے ہیں, خود سیلف ریڈیکلائز کر کر انٹرنیٹ پر چیزیں پڑھ کر اور طریقے پڑھ کر گاڑی کو لے کر لوگوں پہ حملہ کر دیں, جیسا اس ٹیونیشین نے برلن میں کیا تھا. تو اس طرح کے اٹیکس کو ہم آئیسس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. آئیسس بھی کہتا ہے کہ یہ شخص نے ہم پر بیا لیا, لیکن یہ پرابلم آئیسس کا نہیں, یہ پرابلم جو ہے کہ ایک سوسائٹی میں, خاص طور سے مسلم دنیا میں وائلنس کا ایک کلچر پھیل گیا ہے جو کافی سالوں تک ہم لوگوں نے مذہب کے نام پہ جسٹیفائی کیا, اور اب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے کلچر کو بھڑکایا ہے اور پھیلایا ہے, اب یہ وائلنس ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ فری لانس ہو گیا ہے.
تو کیا
جب تک وہ کلچر بھی آپ نہیں بدلیں گے, اگر آئیسس کو ڈیفیٹ بھی کر دیں تو آئیسس کی جگہ کوئی ایک نیا مانسٹر پیدا ہو جائے گا.
تو لگتا ہے کہ آپ کو کہ دہشت گردی تو ایک ٹوکن ہے, ایک علامت ہے جس کا خطے میں خطے کے ہی ملک کسی نہ کسی طرح استعمال کر رہے ہیں, گڈ داعش بیڈ داعش سے لے کر کے, نہ اپنے مفادات ہوں وہاں کچھ اور, جہاں نہیں ہے وہاں کچھ اور.
جی ہاں, اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں پھر سے ترکی کا مثال دیتا ہوں. انہوں نے تقریباً 30-40 ہزار فوجیوں کو نوکری سے نکال دیا اور اس کو کافی ڈیمنائز کر دیا ہے کہ یہ انہوں نے کو میں حصہ لیا اور یہ ملک کے خلاف ہیں وغیرہ. وہ ملک چھوڑ کے جا نہیں سکتے, 40 ہزار ہیں, اب ان کے پاس جابز نہیں ہیں اور ان کی مطلب ان کے خلاف لوگوں کی کافی نفرت بڑھ گئی ہے. تو وہ اب کرے تو کیا کرے, اور ہیویلی ٹرینڈ ہے وہ, مطلب ترکی کی فوج میں رہ چکے ہیں سم آف دیم سینئر آفیسرز, دوسرے اسپیشل فورسز سے ٹرین کر کے. اب اگر ان کے خلاف ان کے اوپر ظلم ہوتے رہے گا, کیونکہ نہ تو انہوں نے کو میں حصہ لیا ہے نہ کچھ کیا ہے, لیکن ان کو سب کو بیسکلی فوج سے اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ اردگان اور ان کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, تو اب یہ ملک نے خود اپنے ہی سوسائٹی میں اپنے خلاف ایک ایسی انٹیٹی چھوڑ دی ہے جو اگر وائلنس کا استعمال کرے تو آئیسس سے زیادہ خطرناک بن سکتی ہے وہ. تو اس طرح کی جو مس گورننگ پالیسیز ہمارے ملکوں میں اختیار کرتے ہیں, جذبات سے کہیے یا نفرت سے, جتنا مسلم آن مسلم وائلنس بے رحمی سے استعمال کیا جاتا ہے, اس کے کئی نتائج نکلتے ہیں, اور یہ ایکسٹریمزم ایک اس کا نتائج ہے.
امریکہ میں ڈیلاویر یونیورسٹی کے یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں 3 بم دھماکوں میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے ہیں. اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے. انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں پہ نظر سبا ناز کے ساتھ.
انڈیا کی سپریم کورٹ نے کرکٹ بورڈ کے صدر انوراگ ٹھاکر کو عدالت عظمیٰ کی ایک کمیٹی کی سفارشات پر عمل نہ کرنے پر بورڈ کے صدارت کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے. اس کے علاوہ سیکرٹری اجے شرکے کو بھی عہدے سے ہٹا دیا ہے. عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرکٹ کے وہ تمام عہدیدار جو 70 سال کے ہو چکے ہیں یا 9 سال سے کسی عہدے پر ہیں یا جن کے خلاف کوئی مجرمانہ کیس ہے وہ سبھی اپنے عہدوں سے دستبردار ہو جائیں. واضح رہے سپریم کورٹ نے کرکٹ بورڈ کو شفاف بنانے کے لیے لودھا کمیٹی بھی تشکیل دی تھی جس کی سفارشات کو بی سی سی آئی نے عدالت میں چیلنج کیا تھا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے سڈنی میں شروع ہو رہا ہے. اس میچ کے لیے آسٹریلین کرکٹ ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں. آل راؤنڈر ہلٹن کارٹرائٹ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے. انہیں میڈنسن کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ جیکسن برڈ کی جگہ اسپنر سٹیو اوکیف کی بھی ٹیم میں واپسی ہوگی. پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے سڈنی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹیم میں تبدیلیوں کے حوالے سے بتایا.
آسٹریلیا نے 2 اسپنر کھلائے. اگر ہمیں سمجھ آئی کہ ہاں جی پچ ایسا ہے ٹاس سے پہلے 2 اسپنرز یہاں پہ زیادہ افیکٹو ہیں تو ویل ڈیفینیٹلی گو فار اٹ.
مصباح الحق نے پریس کانفرنس میں جلد ریٹائرمنٹ کی تمام قیاس ارائیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے. ادھر جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان کیپ ٹاؤن میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن سری لنکا کی پہلی اننگز جاری ہے. ٹینس میں شینجن اوپن میں پولینڈ کی آگنیاشکا راڈوانسکا رومانیا کی سیمونا ہالپ اور برطانیہ کی یوہانا کونٹا نے خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. ادھر برسبین انٹرنیشنل میں گاربینے موگوروزا، سویتلانا کوزنیٹسووا، روبرٹا ونچی اور ایلینا سویٹولینا نے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. فٹبال کلب چیلسی کے اسٹرائکر ڈیاگو کوسٹا نے کہا ہے کہ وہ سیزن کے اختتام پر کلب چھوڑنے کے خواہش مند تھے. انہوں نے 32 ملین پاؤنڈز کے عوض 2014 میں کلب میں شمولیت اختیار کی تھی اور پریمیئر لیگ میں اب تک 14 گولز کیے ہیں.
کھیلوں کے حوال سبا اناس کی زبانی. سرگم اور زیرو بم یہ کہاں سجائے جاتے ہیں؟ 2016 میں کس قسم کا طائفہ رنگ لایا؟ شمائلہ خان کا آرکسٹرا صوتی جھلک سے شروع ہوگا ذرا دیر بعد. اس کی تفصیل اور خود یہ حصہ آنے کو ہے. سیربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری فرحت جاوید کی ہے.
انڈین سپریم کورٹ نے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذہب اور ذات پات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے. عدالت نے کہا ہے کہ انتخابات کو ہمیشہ سیکولر عمل رہنا چاہیے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں کار بم دھماکے میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہوئے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موگاڈیشو میں 2 بم دھماکوں میں 4 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. ایک دھماکہ اقوام متحدہ کے امن مشن کے اڈے کے قریب ہوا. ترکی کے دارالحکومت استنبول میں نائٹ کلب پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. پولیس نے حملے کے شبے میں 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. برازیل میں حکام کے مطابق ملک کے شمالی علاقے میں سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کی ایک جیل میں ہنگامہ آرائی کے دوران کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ اپنے فرج جاوید سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں 3 بم دھماکوں میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے ہیں. 6 سیکیورٹی اہلکار کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے میں زخمی ہوئے, جبکہ 8 افراد بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں ضلع نصیر آباد کے علاقے چھتر میں زخمی ہوئے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ان میں سے ایک دھماکہ کوئٹہ شہر کے نوائی علاقے بروری میں ہوا. ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے جائے وقوع پر میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ اس علاقے میں سیکورٹی فورسز کی عارضی فائرنگ رینج ہے. ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ رینج میں نامعلوم افراد نے دھماک خیز مواد نصب کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ دھماک خیز مواد اس وقت پٹ گیا جب ایف سی کے اہلکار تربیت کے لیے وہاں پہنچے. ڈی آئی جی پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا.
کم از کم اس میں 10 کے جی بارود استعمال کیا گیا, اور یہ ان کے جہاں سے فائر کرنا تھا ان کے درمیان میں یہ زمین کے اندر نصب.
یہاں سیکیورٹی آلریڈی نہیں ہوتی, لیکن جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ ہی سارا کچھ لے کے آتے ہیں.
دھماکے کے نتیجے میں 6 اہلکار زخمی ہوئے, جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان میں آلات کی خرابی کے بعد سے کوئٹہ شہر میں بم دھماکوں اور بدمنی کے واقعات کمی و بیشی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. ان واقعات میں گزشتہ سال پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے 110 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے. تاہم کمشنر کوئٹہ امجد علی خان کا کہنا ہے کہ شہر کے مرکزی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے.
کئی دنوں میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس اور لیویز نے جو مشترکہ کاروائیاں کی ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ نسبتاً سٹی میں امن آیا ہوا ہے, اور جو دہشت گرد ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ایسی جگہوں کا انتخاب کر رہے ہیں جو نارملی ڈومین میں نہیں ہوتی.
ادھر ضلع نصیر آباد کے علاقے چتر میں 2 بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں 8 افراد زخمی ہوئے. نصیر آباد پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ چتر کے علاقے سخی سلطان کے مزار کے علاقے میں نامعلوم افراد نے بارودی سرنگ نصب کی تھی. بارودی سرنگ اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گئی جب ایک ٹریکٹر اس سے ٹکرا گیا. دھماکے کے نتیجے میں ٹریکٹر پر سوار 5 افراد زخمی ہوئے, جبکہ بارودی سرنگ کا دوسرا دھماکہ کنڈی کے علاقے میں اس وقت ہوا جب جیکب آباد سے آنے والی ایک بس اس سے ٹکرا گئی. اس دھماکے کے نتیجے میں 3 مسافر زخمی ہوئے. چتر شورش سے متاثرہ ضلع ڈیرہ بگٹی سے متصل علاقہ ہے. اس علاقے میں پہلے بھی تشدد کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ایران سے متصل ضلع کیج کے علاقے دشت بلناگور میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان میں حکومت سندھ نے وفاقی حکومت پر نیشنل ایکشن پلان سے پیچھے ہٹنے کا الزام عائد کیا ہے, اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بنائے گئے قومی ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی, اور جو کچھ کمزوریاں نظر آتی ہیں ان کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوتی ہے. تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج صبح سال نو کے پہلے اجلاس میں نئے کور کمانڈر جنرل شاہد بیگ, ڈائریکٹر جنرل رینجر سندھ, میجر جنرل محمد سعید, آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ اور صوبائی وزراء نے شرکت کی. مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے.
وفاق آپریشن کے حوالے سے, نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. جو کچھ ان کو مدد کرنی چاہیے وہ بالکل نہیں کرتا, جس قسم کا ریسپانس دینا چاہیے وہ بالکل نہیں کرتا, اور اب بھی جن جگہوں پہ کمزوری نظر آ رہی ہے وہ سب وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر مدرسوں کے حوالے سے بات ہوئی, سندھ میں بہت کچھ ہو چکا ہے, لیکن وفاقی ادارے, وفاقی حکومت جو ذمہ دار ہے اس کام کی, انہوں نے کوئی نگرانی نہیں کی, انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی. مدرسوں کے لیے باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن ان کی جان نکلتی ہے, بات کوئی نہیں کرتے.
مولا بخش چانڈیوں کا دعویٰ تھا کہ آپریشن کے دوران سندھ میں پولیس اور رینجرز نے بڑی تعداد میں اسلحہ پکڑا, لیکن اسلحہ بنانے اور لانے والوں کے خلاف کاروائی تو وفاقی حکومت نے کرنی ہے, کیونکہ اسلحہ یہاں تو نہیں بن رہا. ان کا کہنا تھا کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن وفاقی حکومت کو ہی لینا تھا.
جن پہ بندش ہے تنظیموں پہ, ان کے حوالے سے وفاقی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے, کوئی وفاقی کو ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. کئی ایسے تنظیمیں ہیں جو جلسے کر رہی ہیں, کئی ایسے تنظیموں کے حوالے میں جن کو وفاقی حکومت کی سپورٹ حاصل ہے, उनकी छतरी तले चल रहा है। हम सिंध में कितनी भी कोशिश करेंगे, अगर ऊपर से जहां से आ रहे हैं वहां अगर उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा तो किस तरीके से काम चलेगा। पेमरा के हवाले से जो तय हुआ था कि जो दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं उसके वो भी वफाकी जिम्मेदारी, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है।
मुशीर इत्तलात मौलाबक चांडियो का दावा था कि वज़ीर आला के तहफ़ुज़ात तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इजलास में जो दूसरे हजरात मौजूद थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो जिम्मेदारियां वफाकी हुकूमत की हैं वो अदा नहीं हो रही।
जब से राहिल शरीफ साहब गए हैं वफाकी हुकूमत ने सांस सुकून का सांस लिया है, सारे फैसलों से दस्तबरदार होते जा रहे हैं। अभी मैं तो आज अखबार में सुना कोर्टों के हवाले से भी कोई कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कोई फैसला लेंगे, सब तमाम चीज़ें वापस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत शायद सूबे सिंध के साथ साथ पंजाब के भी कई शहरों को दोबारा बदअमली के हवाले करना चाहती
है। कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफे पर भी एपेक्स कमेटी ने अपनी तशवीश का इजहार किया। मौलाबक चांडियो के मुताबिक आईजी सिंध को इसकी रोकथाम का टास्क दिया गया है।
तमाम लोगों का ख्याल था कि अगर कितनी भी हम कोशिश करें ऊपर वाली सतह पर, लेकिन नीचे अगर गलियों में लोगों को तहफ़ुज़ हासिल नहीं है, अमन अमान हासिल नहीं है, तो हमारी कोशिश सारी रायगान जाती है। इसीलिए हमने कोशिश की है, सीएम साहब ने टारगेट दिया है हमारे इदारों को, पुलिस को, दूसरी एजेंसियों को, ये फौरी तौर पे इन पे कंट्रोल आना चाहिए। ये सिंध हुकूमत की अहम बात थी और हमारे लिए परेशानी की भी है। आज तो वजीर हमारे आईजी साहब इजलास में बैठे थे, जो गए और फिर खैर से आ गए और इजलास में बैठे थे, मुझे तो खुश मामला लग रहा था, अब ना खुश है तो उनसे पूछ ले।
सुबह मुशीर इत्तलात मौलाबक चांडियो ने एपेक्स कमेटी के नए अराकीन कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स की भी तारीफ की और कहा कि दोनों के साथ एक खुशगवार माहौल में आगाज हुआ है। रियाज सोहेल, बीबीसी कराची।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैप का इदारा बदउनवान अनासिर का सहूलतकार बना हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क से बदउनवानी को जड़ से उखाड़ने में मुश्किलात दरपेश हैं। ये रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शेख अजमत सईद ने आज कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन के प्ली बागेन के इख्तियारात से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत के दौरान दिए। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
जस्टिस शेख अजमत सईद ने मजीद कहा कि नैब के अहलकार 250 रुपये लेने वाले निचले ग्रेड के सरकारी अहलकार को तो पकड़ कर जेल भेज देते हैं, जबकि अरबों रुपये की करप्शन करने वाले अफराद को छोड़ दिया जाता है। उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि उनका इदारा अखबारात में करप्शन कर लो और करप्शन करा लो के इश्तहार क्यों नहीं देता ताकि मामला एक ही मरतबा हल हो जाए। अटारनी जनरल अश्तर औसाफ ने अदालत को बताया कि नैब के हुक्काम प्ली बारगेन से मुतलिक इख्तियारात के कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि उनका इदारा कानून के मुताबिक ही काम कर रहा है और ये कानून नैब ने खुद नहीं बनाए बल्कि पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है। प्ली बारगेन से मुतलिक नैब के चेयरमैन के इख्तियारात के बारे में इस अज खुद नोटिस की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगरचे कवानीन नैब ने नहीं बनाए, लेकिन नैब के अहलकार इस कानून का गलत इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि माताहत अदालतों के हुक्म पर ही मुलजिमान से रकूम की वापसी के लिए, जिस पर बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो ऐसे अदालती फैसलों को चैलेंज क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने अटारनी जनरल से कहा कि वो नैब के कानून की शिक 25 के बारे में विफाक का मौकिफ एक हफ्ते में पेश करें, जो प्ली बारगेन के बारे में नैब के चेयरमैन के इख्तियारात से मुतल्लिक है। वाज़ह रहे कि साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने प्ली बारगेन से मुतलिक चेयरमैन नैब के इख्तियारात को मुअत्तल कर रखा है। मुबस्सरीन के मुताबिक नैब के प्ली बारगेन के कानून को न सिर्फ आला अदालतों में बल्कि सियासी जमातों की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। ताहम अभी तक इस कानून में तरमीम लाने के लिए हुकूमत और हिजब मुखालिफ की जमातों की तरफ से कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़िश्ता महीनों के दौरान शोरश और हड़तालों से रियासत की मईशत बुरी तरह तबाह हुई है। कश्मीर के सरमायाकार बदहाल हैं और आम लोग गुरबत की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। लोगों का ख्याल है कि सिर्फ कश्मीर के मसले के हल से ही रियासत की सूरत हाल बदल सकती है। श्रीनगर में हमारे साथी शकील अख्तर गए, जो कुछ उन्होंने देखा अपनी आँखों से वो यूँ रिपोर्ट किया।
श्रीनगर की डल झील के किनारे एक बड़ा रेस्तरां नौजवानों के साथ फैमिली में भी काफ़ी मकबूल है।
معمول کے دنوں میں یہاں جگہ نہیں ملتی، لیکن ان دنوں یہ خالی پڑا ہے۔ 5 مہینے تک جاری رہنے والی ہڑتال اور کرفیو نے ریاست کے اقتصادی نظام کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ اقتصادی تجزیہ کار اعجاز ایوب کہتے ہیں کہ 5 مہینے کے شٹ ڈاؤن سے ریاست کو 40,000 کروڑ روپے تک کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔
لاسٹ ایئر کا پورا اسٹیٹ کا GSDP گراس اسٹیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ تھا، وہ لگ بھگ 110,000 کروڑ تھا۔ وہ پروجیکٹڈ اس سال کا لگ بھگ ان نے 130,000 کروڑ کا رکھا تھا۔ تو 5 مہینے یہ وہ والے 5 مہینے تھے جو سیزن کے سب سے امپورٹنٹ 5 مہینے تھے، مطلب جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر۔ تو آپ کا جو GSDP کا میجورٹی کنٹریبیوشن آ رہا تھا انہیں مہینوں میں آتا، لگ بھگ 60-65%۔ ٹریڈ ایسوسیشنز یا باقی جو ٹوریزم ایسوسیشن، انہوں نے جو پریلمنری اسٹیمیٹ لگایا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جی نقصان 110 کروڑ پرتی دن، پر ڈے ان کا 110 کروڑ کا نقصان ہوا۔ تو اگر ہم 150 دنوں کی بات کریں، لگ بھگ 15,000 کروڑ کا نقصان اکانومی کو امیڈیٹ ہوا۔ لیکن یہ خالی امیڈیٹ نقصان نہیں، اس کا ایک سائیکل بنے گا۔ ابھی جو سینٹیمنٹ بزنس کا کافی لو ہے، ابھی اس میں اگر حالات ٹھیک رہے اور ہڑتالیں کھلی تو مجھے لگتا ہے نیکسٹ مئی تک اس کو ریکور ہونے میں ٹائم لگے گا۔ تو یہ خالی 15,000 کروڑ پہ نہیں رکے گا، یہ نقصان کافی زیادہ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے قریب 30% ہمارا اسٹیٹ GSDP کا جو ہے جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس باری جو ہے ہالٹ ہو جائے گا۔
کشمیر کے نامساعد حالات کا شکار سرمایہ کار اب حکومت سے سرمایہ کاری کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاست کے سرکردہ صنعت کار شیخ عاشق احمد کہتے ہیں،
میں نے دلی میں اپنے دوست جتنے بھی ہیں میرے ساتھ جو سٹارٹ کیے ہیں میرے ساتھ بزنس، آج اللہ تعالیٰ کی میرے خیال سے وسعت سے ان کو 100-200 کروڑ ٹرن اوور ہے۔ ہم 20 کروڑ سے 5-6 کروڑ روپے آ گئے ہیں، جو اگر میرا اینول ٹرن اوور 20 کروڑ تھا، ابھی دس از فیکٹ آف دا ڈے، اور جس کو ہم بیلنس شیٹ اور آڈٹ رپورٹ میں چوری نہیں رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اس طرح ہمارے کام سفر، وی آر سفرنگ۔
1989 میں مسلح تحریک کے شروع ہونے کے بعد سے کشمیر کی سیاسی صورتحال غیر مستحکم رہی ہے۔ رعوف احمد ترمبو ایک بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے برس ان کے ضائع گئے۔
جب میرا ٹائم تھا گرو ہونے کا، وہ تو بالکل چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 25-27 سال ہیں وہ بالکل ضائع ہو چکے ہیں میرے۔ میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ، ایز اے انٹرپرینر اور ایز اے بزنس، ٹوریزم بزنس مین۔ تو یہ تباہ کن، میرے لیے ایک مایوس کن حالت رہی ہے۔
جولائی میں شدت پسند تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد مظاہروں، احتجاج، ہڑتال اور کرفیو سے اقتصادی طور پر ہر کوئی متاثر ہوا ہے۔ بہت سے لوگ روزی نہ ہونے سے غربت میں چلے گئے ہیں۔
بہت برا اثر پڑتا ہے، ہمارے کاروبار سے ہی سارا ڈیپینڈ ہے، ہماری فیملی پہ۔ جب تک یہاں پر باہر سے ٹورسٹ نہیں آئے گا، ہمارا ڈیپینڈ جو ہے سارا ٹوریزم پہ ہی ہے۔ ٹورسٹ نہیں آئے گا تو ہماری گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، تو کاروبار سارا ہمارا ٹھپ رہتا ہے۔
ابھی ہمارا حال برا ہے، کیونکہ ہم ٹرانسپورٹر، ایسا امیر آدمی نہیں ہے ٹرانسپورٹر کام کرے گا۔ ہماری فیملی اسی کام سے وابستہ ہے۔ ہم جب روز کمائیں گے تب ہمارا گھر چلے گا۔ اور بولنے سے ہر کوئی بولتا ہے ہڑتال 10 سال چلے، 20 سال چلے، چل آخر ہم کو ہی گزرنا پڑتا ہے۔ اس جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہمارا ہمیشہ یہی بھگتنا پڑتا ہے۔
اعجاز ایوب جیسے اقتصادی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل سے نہ صرف ریاست میں امن قائم ہوگا بلکہ اس سے بھارت اور پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے، اور کشمیر کی معیشت کے لیے نئے امکانات بھی روشن ہو سکتے ہیں۔
اب کہیں ایسا ہو جائے کہ ہمارے جو نیچرل روٹس ہیں تھرو جو ہمارے ٹریڈیشنل سلک روٹ یا تھرو یہاں سے، اگر وہ کھل جائیں، ہم کو ایکسیس ٹو را مٹیریل بھی ملے گا، ایکسیس ٹو مارکیٹس بھی ملے گا، اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ کافی زیادہ ہوئی۔ اور جو آپ نے سی پیک کی بات کی، سی پیک ایک بہت بڑا ویری آپٹیمسٹک پروجیکٹ چائنا اور پاکستان کا، ایک اکنامک کوریڈور بنانا ہے فرام کازگر ان چائنا ٹو گوادر پورٹ جو ہے۔ فارچونیٹلی اینڈ انفارچونیٹلی ہماری اس گلگت بلتستان کے ساتھ تھرو وہ جو روڈ ہے وہ چائنا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، کچھ 100 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے ہمارے بیچ میں۔ اگر کہیں ایسا، مطلب میرے حساب سے اگر کہیں انڈیا اور پاکستان میں فرینڈ شپ کا جو دور چلا اور ہم کو وہ ایکسیس ملی اس روڈ کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی سے پیچھے رہنے والے ہیں۔
مایوسی اور امیدی کے درمیان کشمیر کے صنعت کار اور تاجر انجانے اندیشوں میں محسوس ہو رہے ہیں۔ 5 مہینے بعد روزمرہ کی زندگی رفتہ رفتہ واپس آ رہی ہے، اقتصادی سرگرمیاں بحال ہونے لگی ہیں، لیکن کشمیر کی اقتصادی فضا برسوں سے شورش اور بے یقینیوں کی گرفت میں ہے۔ شکیل اختر، BBC، سری نگر۔
چند لمحے ملے ہیں، میں سوشل میڈیا کی سائٹ پر آیا ہوں ذوالفقار احمد نے جو ایٹ زی انڈر اسکور زی کے نام سے لکھتے ہیں لکھا ہے, جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جاتا ہے, بیوی کا دف اولاد سے مارا جاتا ہے, اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے, سائنسی تعلیم کا دف اپنے ہاں دینیات سے مارا جاتا ہے. مشتاق احمد یوسفی کو انہوں نے کوٹ کیا ہے, زرگزش سے یہ انتخاب تھا ان کا. واقعی میں سوچ رہا تھا کہ مشتاق یوسفی جیسے کہ جنہوں نے خاکم بدہن, چراغ تلے اور زرگزش وغیرہ لکھیں, یا اس سے پہلے شفیق الرحمان جو لہریں حماقتیں مزید حماقتیں لکھ گئے, ایسے بزلہ سنج نہ ہوتے جو باتوں باتوں میں بڑی بڑی رپورٹ کے اوپر بڑے بڑے پروگرام پہ کمنٹ کر جاتے, کیا رہ جاتا. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سن 2016 کے دوران پاکستان میں متعدد تجربات ہوئے, جن میں سے چند کامیاب چند ناکام اور ایک آدھ متنازع بھی رہا. پاکستانی میوزک کے ایسے ہی تجربات کے بارے میں ہماری ساتھی شمائلہ خان نے سرگم اور زیر و بم سجائے ہیں کہ سن 2016 کس قسم کا طائفہ لایا جو سن 2017 کو وراثت میں دے کر گیا ہے. شمائلہ خان کا آرکیسٹرا سوتی جھلک سے شروع ہوتا ہے, خصوصی رپورٹ ہے سالنامے کے طور پر ہے, انجوائے کیجیے.
موسیقار حمزہ جعفری نے پاکستانی میوزک میں ایک خوبصورت تجربہ کیا. انہوں نے پاکستان کی 10 علاقائی زبانوں کے درمیان فیوژن کیا, جن میں سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتو, سرائیکی, شینا, بروشکی, مارواڑی, ہندکو اور اردو شامل ہیں. اس نئے پروجیکٹ کا نام برادری براڈ کاسٹ ہے. حمزہ جعفری اور ان کی ٹیم نے ہر 2 علاقائی زبانوں کے موسیقاروں کے درمیان فیوژن سے 10 گانے ریکارڈ کیے اور فلمائے ہیں, اور یہ گانے بے حد مقبول ہو رہے ہیں.
دل کے لاکھوں خانے جن میں عشق کی لاکھوں باتیں, لاکھوں دل ہیں پریم میں ڈوبے, لاکھوں سندر راتیں.
ماہ رمضان کے دوران پاکستان کے مایا ناز قوال غلام فرید صابری کے بیٹے امجد صابری کراچی میں قتل کر دیے گئے. وہ مختلف ٹی وی پروگرام سمیت ملکی اور بین الاقوامی کانسرٹس میں زیادہ تر اپنے والد کی مشہور قوالیاں جدید انداز سے گایا کرتے تھے, لیکن انہوں نے خود بھی کچھ قوالیاں گائیں اور نعتیں پڑھیں.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.
اجمیر شریف کے سجادہ نشین سید سلمان چشتی نے امجد صابری قوال کی موت کو قوالی اور تصوف کے پیغام کو فروغ دینے والی روایت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا.
ایک ایسے مشہور اور معروف خاندان کو جو پوری دنیا میں ایک تہذیب اور تربیت کو نہیں بلکہ پاکستان کو بھی پوری دنیا کے اندر پریزنٹ کرتے تھے, امن کا پیغام لے کے جاتے تھے, یہ بہت بہت بڑا ایک لاس ہے سب کے لیے. یہ امن کا پیغام آج سے نہیں, 800 سال 700 سال کی یہ روایتیں ہیں اپنے ساز و آواز سے جو پیغام لے کے جا رہے ہیں. اور پاکستان دیکھیے نا, ایک ایسا ملک ہے جہاں سے بڑے مشہور و معروف قوال گھرانے ہمیں ملے ہیں. اس فتح علی خان صاحب کی بات کریں, صابری گھرانہ ملے روایت طور کے اوپر, منشی عز الدین صاحب ہوئے, اس طریقے سے آج بھی وہ گھرانے ہیں اور وہ کلام سننے کو ملتے ہیں جو آج نئی جنریشن میں نہیں مل رہے ہیں. تو اگر اس طریقے کے حالات ہوں گے تو یہ جو ایک سالوں سے عرصوں سے یہ روایتیں پاس آن ہو کے آ رہی ہیں جنریشن ٹو جنریشن, تو آج ان کو پھر کیسے آگے کیری کریں گے؟ تو یہ بہت بڑا لاس ہے ایک کنٹینیوڈ لیگیسی کا 700-800 سال کا.
سبھی خوش ہے خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے سہارا کی شان, علی کے ساتھ ہے سہارا کی شان, علی کے ساتھ ہے سہارا کی شان. اینجل
پاکستان میں 9 سالوں سے ہر سال ہی لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ کوک اسٹوڈیو میں اب کون سا نیا شاہکار یا تجربہ سننے کو ملے گا. لیکن اس سال کوک اسٹوڈیو کا نواں سیزن آنے سے پہلے کراچی کے بزنس مین طاہر شاہ کے گانے اینجل کی ریلیز نے زیادہ ہلچل مچائی. ویڈیو کے ریلیز ہوتے ہی راتوں رات سوشل میڈیا پہ سنسنی پھیل گئی اور پاکستان اور انڈیا سمیت برطانیہ میں بھی ہیش ٹیگ طاہر شاہ ٹرینڈ کرنے لگا. باوجود اس کے طاہر شاہ کے گانے کی انگریزی شاعری اور ویڈیو میں ان کے ملبوسات کا روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا پہ کافی مذاق بنتا رہا, ان کی یہی ویڈیو یوٹیوب کی ریلیز کردہ حالیہ فہرست میں اس سال سب سے زیادہ دیکھی جانے والی 10 ویڈیوز میں شامل. پشتو گلوکار کرن خان خود ادب کے شعبے میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور اب انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ وہ پشتون علاقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 500 فنکاروں اور ادیبوں کے کام اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے انٹرنیٹ پر ڈالیں گے.
میں نے صاحب گل استاد, ایک بہت ہی بڑا موسیقار ہے, ہارون باچا بہت بڑا سنگر ہے, نوید ربابست خود رباب بجاتا ہے, تو یہ 3-4 میں نے میوزک سیکھا ہے اور باقی میں نے لٹریچر سیکھا ہے, یہ 7-8. اور لٹریچر سے میں نے اس لیے کیا ہے, غازی سیال کا نام میں لوں گا, اس کی ایک بہت ہی مشہور سانگز ہے جو ہمارے گزرے ہوئے گلوکار ہے اس نے گائے ہے, جانا ننن پکی سیدو بابا لجنا. اسی طرح جو اقبال جان کا نام ہے وہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں مگر ابھی وہ بیمار ہے. تو یہ جو ہمارے بزرگ ہے جو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی طرف جاؤں یا اس کو کہیں ملوں اور اس کو میں مطلب اپنے کیمرے میں بند کر دوں.
ان کے احباب رضاکارانہ مدد کرتے ہیں لیکن وہ کسی طرح کی فنڈنگ کے خواہش مند نہیں ہیں.
نہیں 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 نہیں, میں نے کوشش نہیں کی کیونکہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. فنڈنگ جب آ جائے تو اس میں پھر وہ نہیں رہے گا نا, پھر وہ میرے دل کا وہ نہیں رہے گا, پھر تو فنڈنگ کے پیچھے ہم بھاگیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا مجھے. پھر
اس سال کوک اسٹوڈیو کی ایک منفرد ویڈیو بھی سامنے آئی جسے دیکھ کر تقریباً سب ہی محظوظ ہوئے. اس ویڈیو میں سماج سے محروم افراد کو میوزک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا. کوک نے اس ویڈیو کو فلمانے کے لیے خصوصی اسٹوڈیوز لگوائے.
کسی بھی قسم کا ڈھول جو بجتا ہے اسے فیل کرنا وہ مجھے اچھا لگتا ہے. میرے بھائی کی شادی تو اپٹن والے دن میں بہت ڈانس کیا, مجھے بھلے آواز نہیں آتی تھی لیکن میں نے ڈانس بہت کیا.
ساتھ ساتھ اس سال کوک اسٹوڈیو نے ایک نئی آواز, ایک نیا چہرہ متعارف کروایا. نام ہے ان کا مومنہ مستحسن, جن کے دھیمے دھیمے انداز نے سب کا دل موہ لیا. کوک اسٹوڈیو میں انہوں نے گلوکار راحت فتح علی خان کے ساتھ مشہور قوال اور گلوکار نصرت فتح علی خان کا گانا آفرین آفرین گایا. اس گانے کی ویڈیو یوٹیوب کی جاری کردہ فہرست میں اول نمبر پر رہی.
جانے کیسے باندھے تو نے اکیوں کے ڈو چلایا تیری میرے چہرے کی صبح زلفوں کے شام میرا سب کچھ ہے.
چودہ اگست کو جشن آزادی سے پہلے گلوکار شہزاد روئے نے مولا کے ٹائٹل سے ایک گانا ریلیز کیا جس میں جون 2014 میں کراچی میں واقع جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شدت پسندوں کے حملے میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ہلاک ہونے والے 2 نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس گانے کے جذباتی مناظر نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا.
میں
दिसंबर आया तो 2014 में पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर शिद्दत पसंदों के हमले की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई। मुख्तलिफ जज्बाती वीडियोस टीवी स्क्रीनों पर देखने को मिली, लेकिन कराची में फ़नून लतीफ़ा और सकाफत के तहफ़ के लिए कायम इदारे तहजीब फाउंडेशन ने अंग्रेज़ी ज़बान में स्टोरी ऑफ गुलशेर के नाम से गाना रिलीज़ किया। गुलूकारा जोई विकाजी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया ये गीत हारिस खलीक ने लिखा और अरशद महमूद ने इसकी मौसीकी। इस साल अमजद साबरी के कत्ल और ईदी साहब की वफात के बाद पाकिस्तानियों को अगर कोई बड़ा धचका लगा तो वो नात ख्वां और साबिक गुलूकार जुनेद जमशेद की तैयारा हादसे में मौत थी। जुनेद जमशेद माजी में पाकिस्तान के मशहूर बैंड वाइटल साइन के लीड वोकलिस्ट थे। पहली एल्बम वाइटल साइन 1 में उनके सोलो गाने दिल दिल पाकिस्तान और तुम दूर थे तो क्या हुआ भी शामिल थे। ये वो गाने थे जिनसे वाइटल साइन समेत जुनेद जमशेद को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पे भी पज़ीराई मिली। उनका आखिरी एल्बम सन 2002 में दिल की बात था। 2004 में जुनेद जमशेद ने म्यूजिक को खैर बात कहकर अपनी सारी तवज्जो दीनी सरगर्मियों की तरफ कर ली।
इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूं।
फिर हमें वो टीवी पर नाते पढ़ते और दीन से मुतालिक मसाइल पर गुफ्तगू करते नजर आते। ये उनका बिल्कुल मुख्तलिफ रूप था, लेकिन म्यूजिक की तरह यहाँ भी उनके मद्दाहों ने उनके काम को सराहा।
भिकारी बन के आया हूं।
और जैसे जैसे साल अपने अख्तितामी दिनों में पहुंचने लगा, सदारती अवार्ड याफ्ता पश्तून फोक गुलूकारा माशूक सुल्ताना भी चल बसी। वो खैबर पख्तूनख्वा में रेडियो, टीवी, फिल्म और स्टेज की रानी समझी जाती थी। तकरीबन दो दहाइयों से माशूक सुल्ताना के करियर पर नज़र रखने वाले रेडियो पाकिस्तान के रीजनल डायरेक्टर और नामवर पश्तो शायर लायक ज़्यादा लायक का माशूक सुल्ताना की मौसीकी के बारे में कहना है,
वो अपने फन में अपने नगमे में इस तरह खो जाती थी कि ऐसा लगता था कि ये आवाज़ उसके दिल से निकल रही है। ऐसे लोग जो फन को जानते हो, फन के रमूज को जानते हो, सुर को जानते हो, गुर को जानते हो, तो ये एक ऐसी अजीम फनकारा थी। मैंने उनको करीब से देखा, उसके बेशुमार नगमे मैंने रिकॉर्ड कराए। हम पख्तून जो है या हमारे मजमू तौर पर पाकिस्तान में ये बात रही है कि जो फनकार जिंदा होता है उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती।
सन 2016 के सुरगम जेरो बम, ये महफिल मौसीकी और मौसीकी का सफ़र, गीत और संगीत, वीडियो वगैरह, इनकी सोच और तश्कील से लेकर इनकी कामयाबी और ज़्यादा वाह वाह न होने का हवाल आपके लिए हमारी साथी शुमैला ख़ान ने तैयार किया था, जुनेद जमशेद और माशूक सुल्ताना पर आकर ख़त्म हुआ। और यहीं सैरबीन भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। आज सैरबीन के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर अंबर खैरी, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सदीक, लंदर से पैमला टेलर। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाज़त चाहूँगा। सैरबीन सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा एक बार फिर, ख़बरों की जिम्मेदारी फरज जावेद की है।
इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए मजहब और जात पात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने कहा है कि इंतखाबात को हमेशा सेक्युलर अमल रहना चाहिए। इराक के दारुलहुकूमत बगदाद में कार बम धमाके में कम से कम 35 अफराद हलाक हो गए हैं। शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। جرمنی میں پولیس نے ایک پناہ گزین شخص کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے رابطہ کرنے اور ایک حملے کے لیے مالی مدد فراہم کرنے کے مطالبے کے بعد گرفتار کر لیا ہے. گرفتار شخص نے اقبال جرم کیا ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موگاڈیشو میں دو بم دھماکوں میں چار افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. ایک دھماکہ اقوام متحدہ کے امن مشن کے اڈے کے قریب ہوا. ترکی کے دارالحکومت استنبول میں نائٹ کلب پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.